يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللہ پاک کے کلام مقدس سورۃ لقمان سے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح سمجھانے اور آپ کو صحیح سمجھنے اور اس کے بعد آپ اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اس کلام مقدس کو آسمان زمین کے پیدا کرنے سے پہلے خود پڑھا اور ملائکہ کو سنایا. یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس کو ہمارے خالق مالک تو اب ہم سوچنا چاہیے کہ اس کلام مقدس کی تلاوت ہمارے ہاں کتنی بچ گئی ہے, واقعی بچی ہے یا نہیں بچی, واقعی ہم اس قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. اگر نہیں پڑھ رہے تو اب بھی موقع ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کر دیں, کیونکہ حضور نے تو یوں فرمایا جو میرا امتی اس قرآن مجید کو نہیں پڑھتا اور اس کے سینے میں قرآن مجید نہیں ہے, جس کا سینہ قرآن مجید سے خالی ہے. فرمایا کل بیت الخرب وہ اس طرح ہے جس طرح اجڑا مکان ہوتا, ویران اجڑا ہوا مکان. ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ اس کلام مقدس تو امت مسلمہ جو حضور جس پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا, ہمیں جو کلام مقدس اس طرح دے کے گئے کہ اپنا خون دے دیا, اپنا ملک چھوڑ دیا, اپنے صحابہ اس پر قربان کر دیے, اس قرآن مجید کے تعلیم کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. اور قرآن مجید یہ سب کا ہے, یہ صرف داڑھی والے کا نہیں, صرف نمازی کا نہیں. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے یہ کلام مقدس اس کا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. اللہ نے فرما اورثنا الکتاب, ہم نے وارث بنا دیا اس کلام مقدس کو ان بندوں کو جس کو ہم نے چن لیا. پھر ان بندوں کے اللہ نے تین اقسام بیان فرمائے, فمنہم ظالم لنفس ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. کچھ ظالم ہیں, کچھ اچھے کام کرتے ہیں, کچھ غلط کام کرتے ہیں, کچھ بہت بڑے نیک بندے ہیں, لیکن ہیں اس قرآن کے سب کے سب وارث. میں اس کا اپنی سندھی زبان میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ ایک باپ ہے, اس کے تین بیٹے ہیں, ایک بالکل بدماش ہے, ایک کچھ بدماش ہے کچھ نیک ہے, ایک بڑا نیک ہے. جب اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا, مر جائے گا, تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ تینوں اپنے باپ کے ملکیت کے وارث ہیں. صرف ایک وارث نہیں بنے گا, سارے ہی وارث ہیں. تو اللہ نے بھی فرمایا کہ آپ سارے کے سارے اس قرآن کے وارث ہیں, لیکن وارث ورثہ تب لے سکے گا جب اس کو معلوم ہوگا کہ میرے باپ کا ورثہ کتنا ہے. وہ تب معلوم ہوگا جب ہم اس کا پٹواری سے پرچہ لیں گے کہ بھائی میرے باپ کی ملکیت کتنی ہے. اگر وہ عربی میں لکھا ہو تو سچی بات بتائیں کہ اس کو ہم کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں گے, بھائی یہ تو عربی زبان ہے, کیا اس میں لکھا ہوا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, پڑھا رہے تو پھر اس کو ورثہ ملے گا جی, پڑھوانا پڑے گا. تو اب یہ 30 پارہ کا کلام مقدس اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں بھیجا ہے, اور ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو پڑھو, اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں رکھ دیں. یہ دونوں جہانوں کا اچھا سہارا ہے, بس ہمیں چھڑا دینا, 40 میں پڑھوا لینا, 30 میں پڑھوا لینا, بس اور کوئی اس کا کام نہیں. اس کلام مقدس آپ سب سمجھدار ہیں, ایک ہے کلام مقدس کا پڑھنا ثواب کے لیے, دوسرا پڑھنا ہے حقیقت سمجھنے کے لیے. ثواب کے لیے اس قرآن مجید کو آپ پڑھنا شروع کر دیں, ایک ہی آیت اس قرآن مجید کی پڑھیں, ایک ہی لفظ اس قرآن مجید کا پڑھیں, آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی ثواب کے لحاظ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی کی خواب میں زیارت ہو گئی, تو اللہ تعالی کے سامنے عرض پیش کیا کہ اے رب العالمین کس بات سے تو راضی ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے فرما بتلاوت القرآن, احمد قرآن کی تلاوت کرو میں راضی ہو جاؤں گا. تو اوپر اور سوال کیا جو در حقیقت ہمارے لیے سوال تھا کہ فاہم اور بغیر فاہم میرے رب کو سمجھ کر پڑھوں تو مجھے یہ ثواب ملے گا یا بغیر سمجھ کر پڑھوں تو مجھے یہ ثواب ملے گا؟ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ سمجھ کر پڑھو پھر بھی ثواب ملے گا, بغیر سمجھ کے پڑھو پھر بھی ثواب ملے گا, ثواب تو ملے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے پڑھے لکھے تب کہے جائیں گے جب اس کی معنی ہمیں آ جائے. اس کا سیدھا سادہ مثال ہے, ایک شخص کہتا ہے کہ میں انگریزی کی ایم اے پڑھا ہوا, بی اے پڑھا ہوا. بھائی یہ انگریزی کا پرچہ ہے, ہمیں پڑھ کر اس کا ترجمہ سناؤ. اس نے الفاظ تو پڑھ دیے لیکن وہ ترجمہ ہمیں سنا نہیں رہا کہ اس پرچے میں کیا لکھا ہوا ہے. الفاظ سارے کے سارے اس نے پڑھ دیے, ترجمہ نہیں سنا رہا. سچ بتاؤ کیا آپ اس کو پڑھا لکھا سمجھیں گے؟ پڑھا لکھا تب ہوگا جب اس کو اس کا ترجمہ آئے گا, ویسے وہ پڑھا لکھا نہیں. اس طرح قرآن مجید کا ثواب کے حساب سے پڑھنا بغیر ترجمے کے بھی ہے, لیکن حقیقت میں پڑھا لکھا تب کہا جائے گا جب اس کو ترجمے کے ساتھ. اور اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے تو اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے, ہے کوئی نصیحت لینے والا نصیحت لے لے. آپ سارے سمجھدار ہیں, کس بھی افسر کو درخواست کر دیں, جب اس کو درخواست اب دیتے ہیں تو سچی بات بتاؤ اس کا مضمون بھی سمجھتے ہیں یا ویسے لکھ کر دے دیتے ہیں؟ جو بھی درخواست کرو, کسی بھی افسر کو درخواست کرو تو وہ آپ سمجھ کر پھر اس کو دیتے ہیں. اگر آپ اردو دان ہیں تو اردو میں لکھیں گے تو مضمون سمجھیں گے, پشتو ہیں تو پشتو میں لکھیں گے تو پشتو میں سمجھیں گے, سندھی ہیں تو سندھی میں درخواست لکھیں گے تو مضمون سمجھیں گے, انگریزی میں لکھوائیں گے تو جس سے لکھوا رہے ہیں اس کو آپ کہیں گے کہ بھائی اس کی معنی مطلب مجھے سمجھا دو. ایسے کوئی درخواست نہیں دے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اب ہم اور آپ تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ اللہ کو درخواست کرتے ہیں, یہ ہے اللہ کو درخواست. پھر اس درخواست کی مفہوم اور معنی ہمیں آ رہی ہے, احکم الحاکمین کے سامنے ہم درخواست کر رہے ہیں، احکم الحاکمین کے سامنے، تو کم سے کم ہمارے حضرت بیر شریف والے فرماتے تھے کہ کم سے کم جو جماعتی نماز پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں تو جو صورتیں نماز میں پڑھ رہے ہیں کم سے کم ان کا ترجمہ تو سکو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو درخواست کس چیز کی کر رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا مطالبے کر رہے ہیں، ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، نہ اس کی معنی آتی ہے، نہ مفہوم آتی ہے، نہ مطلب سمجھ میں آتا ہے، ایسے درخواست کرنا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں وقت ہے کہ اس قرآن مجید کی معنی کو ہم سمجھیں اور مفہوم کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ قرآن شریف ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالی نے حضرت لقمان حکیم کا واعظ نقل فرمایا، حضرت لقمان حکیم اللہ تعالی کا بہت بڑا نیک صالح بندہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ایک وائز کیا ہے، نصیحت کی ہے، وہ نصیحت اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی ہے کو اللہ نے قرآن میں لکھ دی، جب قرآن میں لکھ دی تو وہ قرآن ہو گئی، اللہ کو اتنی پسند آ گئی اپنے بندے کی نصیحت کے کلام مقدس میں لکھ دی، اور اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے سے ہمیں اور تمہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اتنی بڑی نصیحت اس اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ پہلے پہلے عقیدے کے درست کرنے کے بارے میں کہ اپنا عقیدہ درست کرو، اس کے بعد اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالی کی عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد بندوں کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے اور کس طرح معاشرتی زندگی گزارنا چاہیے، یہ چند اشیاء اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ذکر کی ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کے وائز کے بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ماں باپ کی فرما برداری کا سکھلا دیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ہمارے اشتہار میں جو ختم نبوت کا اس میں یہ عنوان دیا توحید باری تعالی، اذ قال لقمان لابنی، جس وقت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، وائز کی معنی ہے نصیحت، اس قرآن کو بھی اللہ تعالی نے وائز کہا ہے، یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسانوں یہ قرآن کریم جو میں نے بھیجا ہے یہ واعظ ہے، واعظ قرآن کا نام بھی واعظ ہے، شفا لما فی الصدور، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمانداروں کے لیے، اور آگے فرما بفضل اللہ و برحمتہ، یہ قرآن مجید اتنی بڑی نعمت عظیم دولت میں آپ کو دی ہے، یہ میرا فضل ہے، میری رحمت ہے، آپ جو جمع کر رہے ہیں اس سے زیادہ یہ ہے، چونکہ دنیا کی جتنی اشیاء آپ جمع کر رہے ہیں ساری کی ساری اشیاء یہاں رہ جائے گی آپ کے ساتھ قبر میں، حشر میں یہ قرآن ساتھ چلے گا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پہلے پہلے کہا کہ یا بنی لا تشرک بالله، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ۔ کن چیزوں میں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک مت بنا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہر جگہ، ہر وقت، ہر گھڑی میں موجود، اللہ ہم سے جدا ہوتے ہی نہیں، اللہ نے کلام مقدس میں فرما دیا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شیء علیم. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم تین بندے ہو تو چوتھا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ چار ہو تو پانچواں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پانچ ہو تو چھٹا میں آپ کے ساتھ ہوں، اکثر الا ہو معہم، کتنے بھی ہو، اس سے کم ہو، اس سے زیادہ ہو، وہ اپنے ساتھ ہے. اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اینما کانو، جس جگہ پر بھی ہو. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہوں تو آپ کے ساتھ، آپ جو کام کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کے اوپر میں نے دنیا میں ستاریت کی چادر ڈال دی ہے. قیامت کے دن تمہیں بتاؤں گا کہ کس جگہ پر تم نے کون سے کام کیے تھے. ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ، قیامت کے دن بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے اعمال کیے تھے. یہاں میں نے آپ کے اوپر ستاریت کی چادر ڈال دی ہے. اس رب العالمین سے دعا مانگے کہ جس طرح ہمیں یہاں ڈھانپ لیا ہے، آخرت کے جہان میں بھی ہمیں خوار و ذلیل نہ کرے. تو ہر جگہ پر ذات اللہ کی موجود ہے اور کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ کو ہم کس طریقے سے پکارتے ہیں؟ یا اللہ، یا اللہ، یعنی یا جب کا جو لفظ ہے یہ یوں سمجھ لو کہ ایک کرسی ہے، اس پر اللہ کو ہی بٹھانا ہے اور کسی کو یا کے ساتھ نہیں پکارنا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہر جگہ پر موجود صرف اللہ کی ہی ذات ہے. اگر ہم یہاں یا رسول اللہ کہہ دیں، اگر ہم یا علی کہہ دیں تو یہ شرک بن گیا، کیونکہ یا کے ساتھ پکارنا ہے صرف اور صرف اللہ کو. ہم دوسروں کو، اس کے بندوں کو، اس کے نبیوں کو، اس کے رسولوں کو پکاریں گے تو شرک یہ بن جائے گا. یہ ہوا شرک فی ذات. دوسرا ہوتا ہے شرک فی الحکم. اللہ تعالی نے جو حکم کیا، آپ سب سمجھدار ہیں، اللہ نے قرآن میں فرما علیہ اللہ بحکم الحاکمین، علیہ اللہ بحکم الحاکمین، میں شہنشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں. شہنشاہ بھی ہے لیکن اس کا حکم ہم نہیں مان رہے ہیں. ہے شہنشاہ، ہے بادشاہ، ایسا کوئی دنیا میں نہیں، ایسا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے کہ حاکم بھی ہو اور اس کا حکم نہ چلے، ہو بھی حاکم اور اس کا حکم نہ چلے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ اس کا نام حلیم ہے، حلیم، اس کا نام رحیم ہے، اس کا نام کریم ہے، اس نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے. ڈھیل، حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک میدان جنگ میں کھڑے تھے تو ایک عورت بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ کیوں دوڑ رہی ہے؟ تو اصحاب رسول نے عرض کر دیا کہ حضرت اس کا بیٹا گم ہو گیا، بچہ اس کا گم ہو گیا ہے. فرمایا اگر اس کو بچہ مل جائے تو اس کو آگ میں پھینکے گی. تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ حضرت اس کو آگ میں کس طرح پھینکے گی جو اتنی پریشان ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے اصحاب سن لو، ان کے پاس رحمت کی اتنی ضروری ہے، معمولی سی رحمت اس کے پاس ہے، 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھ دی، 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھ دی. اور اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ فرماتے میں تم کو عذاب کر کیا کروں گا اگر شکر کرو گے اور آپ ایمان لاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو عذاب نہیں کرے گا الا من ابا, مگر جو انکاری بن گیا, انکار کر کے بیٹھ گیا, یہ تو اس کی بدقسمتی ہے, نہیں تو اس کی رحمت تو ہر وقت ہمیں پکار رہی ہے. اور اللہ نے اپنے مجرم بندوں کو ڈھیل دے دی ہے. کب تک؟ یوں سمجھ لو کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ اپنے نافرمان بیٹے کو پہلے دن ہی گھر سے نکال دے. تو نافرمان ہے, نکل جا. نہیں, وہ بہت ہیلے کرتا ہے, بزرگوں سے دعاؤں منگواتا ہے, آپ دعا مانگتا ہے کہ میرا بیٹا صالح ہو جائے. وہ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں بن جائے بن جائے بن جائے, ٹھیک ہو جائے, آ جائے, معافی لے لے. کب تک؟ جب تک حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کو آ کر نہ پکڑے, یعنی حتی یتغرغر. حضور نے فرمایا جب تک اس کو سکرات نہ لگے تب تک توبہ کرے گا تو معاف. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کلا اذا بلغت تراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. خبردار, جب تک تیرا سانس یہاں تک پہنچ جائے پھر کہا جائے گا ہے کوئی اس پر پڑھنے والا, جھاڑ پھوٹ کرنے والا کو ہے؟ کلا. اللہ پاک فرمائے گا اب کچھ بھی نہیں بنے گا, اب کچھ بھی نہیں بنے گا ایسے پہلے. ہاں باقی یہ الگ چیز ہے کہ بڑے بڑے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی اور فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس کے دل یہ جب تک جب ان کے آنکھیں پھوٹ جائیں سزا مرتب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو بچائے. میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حکم اللہ کا, حکم اللہ کا قانون, یہ بھی ہمیں چلانا ہے. اس میں شرک کیا ہے کہ اللہ کا قانون تو موجود ہو, پڑھا رہا ہو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 30 پارہ جو ہے اس میں اللہ کا نظام لکھا ہوا ہے, باقاعدہ نظام لکھا ہوا ہے اللہ کا. کیونکہ یہ چیز آپ کے سامنے ہے, جو جس چیز کو بناتا ہے اس کے چلانے کا طریقہ کار بھی وہی بتاتا ہے, ہدایت نامہ بھی وہی دے دیتا ہے آپ کے اور ہمارے سامنے. روزانہ ٹریکٹر بھی چلتے ہیں, موٹر کار بھی چلتی ہے, موٹر سائیکل بھی چلتی ہے. تو جس انجینئر نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس نے چلانے کی ہدایت کے لیے اتنا کتاب کیا بھی دے دیتا ہے. اس گاڑی کے ساتھ کتاب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح چلاؤ گے تو یہ کامیاب چلے گی, اس کو اس طرح نہیں چلاؤ گے تو ناکام ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور ہماری مشینیں بنائی ہے. لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہاری مشینری بنائی ہے, اگر تم میرے بنائے ہوئے مشینری کو میرے کہنے کے بغیر چلاؤ گے تو وہ آپ کی مشینری فیل ہوگی, وہ نظام ناکام ہوگا. ظاہر بات ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ بھائی اب تو ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے تو ریڈیٹر میں ہم ڈال دیتے ہیں ڈیزل اور ٹانکی میں ڈال دیتے ہیں پانی, کیونکہ ہمیں ڈالنے تو دو چیزیں ہیں نا, پانی بھی ڈالنا ہے ڈیزل بھی ڈالنا ہے. ڈیزل کو ڈال دیتے ہیں ریڈیٹر میں, پانی کو ڈال دیتے ہیں ٹینکی میں. سچ بتاؤ یہ ہمارا ٹریکٹر چلے گا یا جل جائے گا؟ بولو جی جل جائے گا. انجینئر کے کہنے کے بغیر ہم نے صرف جگہ تبدیل کی, جگہ ڈالی تو دونوں چیزیں, صرف جگہ تبدیل کر دی تو انجن فیل ہو گئی. تو جب انسانی انجینئر کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر انجن جل جاتی ہے تو آگے آپ اور ہم سوچیں کہ جب ہم انجن کو اللہ تعالی کے حکم کے بغیر چلا رہے تو جلے گی نہیں تو کیا بنے گا. لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رب العالمين فرما دیا بہت 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 سے گاؤں خوشحال تھے, ہر طرف سے ان کے پاس رزق روزی آتی تھی, لیکن جب انہوں نے میرے انعام کا میرے نعمتوں کا انکار کر دیا تو ان کو دو عذابوں میں نے مبتلا کر دیا, ایک بھوک دوسرا بدن. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, دو عذاب ان پر مسلط کر دیے. ہم ٹھنڈی دل سے سوچیں اور دیکھیں کہ جن عذابوں میں ہم مبتلا ہیں کیوں ہیں. فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو میرے قرآن سے قرآن کے احکام سے منہ پھیر لے گا اس کو پیلی پیلی سزا یہ دوں گا کہ اس کا دنیا میں معاشی نظام تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اٹھاؤں گا تو اس کے آنکھوں میں نظر نہیں ہوگی. تو میں عرض کر دیا کہ اللہ تعالی کے حکم کو چھوڑ کر میرے مرشد حضرت بیسری والے کہتے کہ بھائی ہمارے علماء رات دن یہ محنت کرتے کہ بھائی شرک مت کرو, شرک مت کرو, مشرک مت بنو, جو مشرک ہے اس پر جنت حرام ہے, قرآن میں بھی لکھا ہوگا. لیکن ایک شرک ہے شخصی, دوسرا شرک ہے اجتماعی. شخصی شرک یہ ہے کہ کوئی بندہ قبر کے سامنے صدا کر دے, یہ مشرک ہے. لیکن یہ شخصی مشرک ہے, یہ خود مشرک ہے, اپنے ذات کے لحاظ سے ایک بندہ مشرک ہے. لیکن جو بندہ پورے ملک کے پبلک کو اللہ کے نظام سے دور کر کے انسانوں کا نظام پر ان پر مسلط کرتا ہے, یہ پوری مخلوق کو پوری عوام کو شرک میں مبتلا کرتا ہے. وہ چھوٹا مشرک ہے, یہ بڑا مشرک ہے. ایک شخصی مشرک ہے, دوسرا 18 یا 19 یا 20 کروڑ عوام کو اس نظام کے ماتحت چلا رہا ہے جو خدا کے نظام کے خلاف ہے, یہ مشرک نہیں. یہ تو بڑا مشرک ہے. جب اس مشرک کے خلاف ہم رات دن محنت کرتے ہیں کہ بھائی یہ قبر کے سامنے سجدہ مت کرو, علم کے سامنے, جھنڈے کے سامنے سجدہ مت کرو, غیر اللہ کو مت پکارو, تو اس کے خلاف آپ کیوں محنت نہیں کرتے جس نے پوری پبلک کو خدا کے نظام سے پھیر کر دوسرا نظام ان پر مسلط کر دیا. تو اس شرک میں یہ سارے قسم کے شرک آ جاتے ہیں, شرک فی الحکومت, شرک فی الحکم, یہ بھی اس میں داخل ہے. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے پہلے یہ بات سنو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ان الشرك لظلم عظیم, ان الشرك لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے آگے اللہ تعالی خود نصیحت کرتا ہے. حضرت لقمان حکیم کے نصیحت کے بعد بیچ میں دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے نصیحت کرتا ہے, پھر لقمان حکیم کے نصیحت کو دوہرا رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, میں نے انسان کو وصیت کر دی ہے. وصیت کہا جاتا ہے تاکیدی حکم کو, میں نے تاکیدی حکم کر دیا ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا چلے. اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر اٹھایا, پھر اس کو جنا تو تکلیف پر, اور پھر اس کی پالنا پرورش کی, دودھ پلایا تکلیف پر. میں نے اس کو وصیت کیا انشکر لی ولی والدی, میرا بھی شکر کرو, اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو, ان کی خدمت کرو. ماں باپ کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی. ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا جرم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ کے طرف پیار اور شفقت سے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے ایک دفعہ تو ان کے نام اعمال میں قبول شدہ حج کا ثواب ہوتا ہے. ماں باپ کی طرف ایک دفعہ نظر کر دے ایک دفعہ قبول کے حج کا ثواب ایک دفعہ. تو صحابہ نے عرض کر دیا کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی طرف 100 مرتبہ دیکھ لے تو حضور نے فرمایا 100 حج کا ثواب. اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی تو ہے نہیں جو آپ پوچھ رہے ہو. جتنے بار اپنے ماں باپ کی طرف پیار اور شفقت سے نظر کریں گے اتنے بار آپ کے نام اعمال میں قبول کے حج ثواب لکھا جائے گا. تو اتنا ماں باپ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کا بھی شکریہ کرو میرا بھی کرو. آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں باپ کے فرما برداری کا حکم کر کے پھر فرمایا جس ماں باپ کے فرما برداری کا میں تمہیں حکم کر رہا ہوں اگر یہ بھی تمہیں میرے ذات میں شرک کرنے کے لیے مجبور کرے تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. ہاں دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ اچھا چلنا ہے باقی شرک کی بات آ جائے تو اس میں ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانا. آگے فرمایا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم کو کس کا کہنا مانا ہے؟ من جو میرے طرف متوجہ ہے. وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ جو میرے طرف متوجہ ہے جو میرا فرما بردار بندہ ہے تم کو اس کی تابعداری کرنی ہے پھر آپ سب کو میرے طرف آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر قیامت کے دن میں تم سب کو خبر دوں گا کہ آپ نے کون سے اعمال کیے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ ذکر فرما رہے ہیں اور حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو وعظ کیا پھر اس وعظ کو دہرا رہے ہیں یا بنی انہا ان تکن مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یات بیان. بیٹے اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا علم اتنا بہت وسیع ہے کہ چھوٹی سی معمولی سی رائی کا دانا اگر آسمان میں چلا جائے زمین میں چلا جائے جبلوں میں چلا جائے پتھروں کے نیچے چلا جائے کسی کو اس کا علم نہ ہو یات بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا. یعنی اللہ کا اتنا علم بھی وسیع ہے اور اس کی قدرت بھی وسیع ہے. ان اللہ لطیف خبیر اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت سکھا رہا ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز آج نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر نہیں یہ نماز مسلسل چلی آ رہی ہے مسلسل. یا بنی اقم الصلاۃ میرے بیٹے نماز قائم کرو نماز قائم کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لکل شئن علم و علم الایمان الصلاۃ ہر چیز کے پہچاننے کی کوئی نہ کوئی علامت اور نشانی ہوتی ہے ایمان کے پہچاننے کی نشانی نماز ہے. اور حضور نے یوں بھی فرما دیا کہ جو میرا امتی عقیدہ صحیح رکھتا ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا منہ اس کے ہاتھ اس کا سر اس کے پاؤں اس طرح چمک کے رہیں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے اور میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. حوض کوثر پر بلاؤں گا اس کا پانی پلاؤں گا ایک گھونٹ حوض کوثر کا پی لے تو 50,000 سال تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے. نماز نہ پڑھنے والا یہ اللہ کو پسند نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اس کا مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر چل رہی ہے اور اس میں بہت اچھا اور سفید پانی ہے اس میں 5 دفعہ اگر وہ غسل کر لے سچ بتاؤ کہ اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ کہا نہیں رہے گی. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پانچ دفعہ حاضری دیتا ہے، پانچ بار نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم پر بھی اللہ تعالیٰ میل کچیل نہیں بچائے گا. دوسری حدیث میں فرمایا جو میرا امتی نماز نہیں پڑھتا جب وہ مرے گا تو پیاسا اور بھوکا ہو کر مرے گا، پیاسا اور بھوکا ہو کر مرے گا جو میرا امتی نماز نہیں پڑھتا، پیاسا اور بھوکا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی گاؤں میں اگر چالیس مکان ہیں، چالیس مکان اس سے انتالیس مکان والے، انتالیس مکان والے نماز پڑھتے ہیں، ایک مکان والے نماز نہیں پڑھتے. چالیس مکانوں سے صرف ایک مکان والے نماز نہیں پڑھتے تو اس بے نمازی مکان والوں کے بدبختی کا اثر پورے گاؤں پر پڑے گا. اب ہم سوچیں تو نمازی زیادہ ہیں یا بے نمازی زیادہ ہیں؟ اور نماز جو نہ پڑھے، ایک تو بیچارے وہ تبلیغی جماعت والے محنت کر رہے ہیں، بھائی نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھو، ہائے سات سال کا بچہ ہو اس کو نماز پڑھانے کے لیے لے جاؤ، دس سال کا بچہ ہو نماز پڑھنے کے لیے لے جاؤ، نہیں تو اس کو تھپڑ مارو. اگر عقل بالغ نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا کرے؟ وہ بھی لکھا ہوا فقہا نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بڑے کتاب مت کھولیں، پہلا کتاب ہم جو نور الاضاء پڑھاتے ہیں اس میں لکھا ہوا، اس کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا. مارا اور پیٹا جائے گا، کتنا؟ اتنا مارا پیٹا جائے گا کہ اس کے جسم سے خون نکلے. لکھا ہوا میں نہیں کہتا، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا. وہ کون مارے گا؟ تم اور ہم. ظاہر بات ہے سب سمجھنے والے ہیں، سوچ رہے ہیں تم اور ہم ماریں گے تو کیس داخل ہو جائے گا، ایف آر درج ہو جائے گی. جناب علی یہ کام کس کا ہے؟ وہ قرآن میں لکھا ہوا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ الذین امکناہم فی الارض، اگر میں ان کو تمکین فی الارض دے دوں، حکومت دے دوں، تو اس کا کام پہلا ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قیام. تو ہم جب تک نمازی نہیں بنیں گے، جب تک اللہ کے قرآن سے نہیں جڑیں گے، سچی بات یہ ہے تو یہ زلزلے بھی آتے رہیں گے، یہ مصیبتیں بھی آتی رہیں گی، یہ بھوک اور افلاس بھی آتا رہے گا. اس سب کا علاج اس نے فرما دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. علاج تو موجود ہے لیکن علاج ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. علاج موجود ہے، بیمار تو ہے لیکن دوا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بس کہتے ہیں حضرت دعا کرو یہ بیماری چھوڑ دے، دعا کے ساتھ بیماری نہیں چھوڑے گی، دوا کھانی پڑے گی. اگر دعا کے ساتھ چھوڑ جاتی، سچی بات ہے، تو ہمارے پاک پیغمبر کی دعا سے زیادہ کسی کی دعا نہیں ہے. انہوں نے دعا مانگی تو برسات ہو گئی، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا تو برسات رک گئی. اس کو بھی حضور نے کہا کہ 313 کو لے کے آؤ، 313 کو بدر کے میدان میں لے کے آؤ، تو پھر میں جبریل کو بھیجوں گا، پھر 3000 ملائک بھیجوں گا. تو دعا اپنی جگہ پر ضرور ہے لیکن دعا کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے. یا بنائیے، میں نے نماز کے اوپر یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو نماز نہ پڑھے، فقہا نے لکھا اس کو مارو اور پیٹو، اتنا مارو پیٹو کہ اس کے جسم سے خون نکلے، پھر اس کو چھوڑ نہ دو کہ یہ اپنے گھر چلا جائے. نہیں نہیں، اس کو گھر چھوڑنا نہیں ہے، اس کو جیل میں ڈال دو حتی یتوب او یموت. بے نمازی کو جیل میں ڈال دو حتی یتوب او یموت. پھر اس بات پر ہم سوچتے ہیں کہ پہلے جیل میں جانے کے لیے کون مستحق بنے گا؟ سوچ لو سوچ لو. تو پہلے تو وہاں سے اوپر سے یہ مار پڑے گی، اوپر سے اسلام آباد سے پڑے گی. حتی یتوب و یموت، ان کو جیل میں ڈال دو جو نماز نہیں پڑھ رہے، تب تک ڈالو جب تک وہ توبہ نہ کر لے. توبہ کرے تو پھر ان کو نکالو. اگر وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو چھوڑ دو، وہاں مر جائے، کوئی کیس نہیں ہے، نہیں چلے گی کورٹ میں کیس، پڑھا رہے. نماز اتنی بڑی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت اور نصیحت اور وعظ کیا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھو، وامر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرو، ونہ عن المنکر، برائی سے روکو، حکم. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا جناب، وعظ، یہ وعظ کی نشستیں جو ہم قائم کر رہے ہیں، یہ وعظ ہے، تبلیغ ہے، حکم نہیں ہے. حکم میں حکومت پڑی ہوئی، نہی عن المنکر، نہی میں بھی حکومت ہے. وامر، امر تب کیا جاتا ہے جب امر کی قوت و طاقت ہو. یہ تو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، منت و سماجت کر رہے ہیں، بھائی مہربانی کرو نماز پڑھو، بھائی مہربانی کرو قرآن سیکھو، بھائی مہربانی کرو زکاۃ دے دو، بھائی یہ برائیاں جو چل رہی ہیں، گانے بجانے یہ مت سنو، یہ منت و سماجت کر رہے ہیں. حکم نہیں ہے، وامر بالمعروف، اچھائی کا حکم، ونہ عن المنکر، برائی سے روک لو، واصبر علی ما اصابک، ان چیزوں پر اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو. ان ذلک من عزم الامور، یہ دین کے پکی باتوں میں سے، پکی باتوں میں سے. عظیم، آگے فرما، ولا تسر خدک للناس، معاشرتی نظام اس کو سکھلایا کہ حسن اخلاق سیکھو، منہ پھونک کر ایسے منہ چڑھا کر بیٹھے رہو جیسے آپ کی چینی کا جہاز ڈوب گیا ہو، منہ چڑھائے بیٹھے ہو ہمیشہ، کوئی آؤ تو اسے چڑھ چڑھاہٹ کرو، نہیں، اخلاق حسنہ سے پیش آؤ. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اخلاق حسنہ سے پیش آنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کا کام نہیں کرتے تو اچھے انداز سے اسے بات کر لو، یہ بھی ایک صدقہ ہے. منہ چڑھا کر بیٹھنا یہ صدقات کے خلاف ہے. ہم میں یہ عادت، کم سے کم ہم علماء میں یہی عادت نہیں ہونا چاہیے. کام نہیں ہو سکتا، بھائی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چڑھ 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 ہٹ کر کے اسے اپنے دروازے سے نکال دو، اس طرح نہیں. ولا تصعر خدک للناس، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں فخر کے ساتھ مت چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا يحب كل مختال الفخور، فخر اور مختال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. وقصد کی مشق، وغضب من صوتک، چلنے میں وچلے درجے کو اختیار کرو، اور کسی سے بات کرو تو آرام سے بات کرو، پیار سے بات کرو، مٹھاس سے بات کرو، ایسے زور سے آواز مت کرو جس طرح گدھا آواز نکالتا ہے، گدھا ہینگتا ہے، اس طرح آپ آواز کر کے کسی کے ساتھ مت بات کرو. گدھے کا آواز آپ کو پسند ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برے میں برا آواز گدھے کا ہے، وہ آواز آپ مت اختیار کرے، اخلاق حسنہ اختیار کرے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اور سب کو، امت مسلمہ کو، ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امت مسلمہ پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور آپ اور ہم پر اس حالات میں لازم ہے کہ اللہ کے ہاں توبہ. یہ جو زلازل آ رہے ہیں، مصیبت میں جتنے بندے گرفتار ہو گئے، بےچارے دب گئے، سب کے سب روزانہ روز اللہ کے ہاں توبہ. ایک تو توبہ کے الفاظ حضور نے سکھلائے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ حضور نے خود سکھلائے. کم سے کم ان الفاظ کو رات کو جب بسترے پر بیٹھ جاؤ تو کم سے کم تین بار یہ الفاظ کہہ دو توبہ. باقی توبہ کی معنی کیا ہے؟ توبہ کی معنی یہ ہے کہ جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ان پر پشیمان ہو، جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو ہم چھوڑ دے، آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم کرو. جس میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے، جو کیا اس پر پشیمان ہو جائے، آئندہ ان جرائم کے نہ کرنے کا عزم کرنے، یہ توبہ ہے. اگر توبہ کے الفاظ آتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر زبان اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے. سندھی میں کہہ دو علامہ توبہ کہی، اردو میں کہہ دو، پشتو میں کہہ دو، جس زبان میں آ جائے کہہ دو، اللہ سمجھتا ہے۔ وہ الفاظ تو برکت کے لیے سکھلائے گئے، ور نہیں تو اللہ ہر بات کو ہر زبان کو سمجھتا ہے ہر وقت۔ توبہ بھی کرو، پانچ وقت نماز بھی پڑھو، اور بچوں کو قرآن سکھنا مانا کس، یہ ضرور کرو۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ مدرسے میں جائیں گے تو وہ مولوی ہمیں ماریں گے، کان ہمارا پکڑیں گے، تو آپ مت آؤ ہمارے پاس۔ آپ کے گھر میں قرآن کریم موجود ہے، اس کے ترجمے بھی موجود ہے، نہیں آ سکتے تو ترجمے کے ساتھ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کوئی گھر ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی بچہ پڑھا نہ ہو، ایک دو بچہ تو ضرور پڑھا ہوگا۔ کسی بچے کو صبح کو نماز پڑھ کے بٹھلا دو، کہو کہ بھائی یہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ہم سب گھر والوں کو سنا دو، روزانہ ایک رکوع سنو، سارا قرآن مجید ایک بار سنو، دوبارہ سنو، تیسرے بار سنو، پھر بتانا کہ قرآن ہم سے کیا مانگ رہا ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔